مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک, کعبے کے بدر الدجا طیبا کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع یوم جزا, وہ آقا جن پر ہم سب فدا. وہ آقا بڑا پیارا فرمان ارشاد فرماتے, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. اب بظاہر تو یہ ایک بڑا پیارا میسج اور ایک ون لائنر حدیث پاک ہے, ایک لائن کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں, چند ہی الفاظ ہیں, لیکن اس حدیث پاک میں جو میسج دیا گیا ہے, جو پیغام دیا گیا ہے, جو خوشخبری سنائی گئی ہے, اگر اس پر ہم سارے غور کریں کہ وہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. دنیا میں اگر کوئی کسی کے زیادہ قریب ہو, کسی کا واسطہ, کسی کا رابطہ کسی منسٹر, کسی لارڈ, کسی کونسلر سے ہو جائے, تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے یار مصیبت آئے گی تو میرا کام بن جائے گا, کیونکہ میرا راستہ, میرا واسطہ, میری دوستی فلاں منسٹر سے ہے, فلاں لارڈ سے ہے, فلاں کونسلر سے ہے. کبھی سوچا آپ نے قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ The most difficult day, سب سے زیادہ مشکل دن, بلکہ مشکل بھی مشکل میں ہوگی, یہ وہ دن ہوگا. زمین تانبے کی, سورج سوا میل پر, العطش العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی. اور صرف یہی ماجرا نہیں ہوگا کہ گرمی ہوگی, اس کے بعد وہاں میزان کا معاملہ بھی ہوگا, اعمال بھی تولے جائیں گے. ایک یہی پرابلم نہیں ہوگا, نامہ اعمال بھی ہاتھ میں دیا جائے گا, کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, کسی کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہی ایک مسئلہ نہیں ہوگا, بلکہ پل صراط بھی ہوگا جہاں گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے, اور نیک لوگ اپنے اللہ کے کرم سے اس پل صراط کو اچھی طرح پار کر رہے ہوں گے. گویا کوئی ایک مشکل ہو تو بات کی جائے. آج کا دن تھوڑا سا ہے, ٹھیک ہے یورپ میں دن بڑا ہوتا ہے, لیکن بھی 18-20 گھنٹوں بعد ختم ہو جاتا ہے, پھر رات آتی ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. ذرا سوچئے اتنا مشکل دن, اور میرے آقا نے کیا فرمایا, تم میں سے, لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے محشر کی سختی بڑی سنی ہے, اس دن سایہ نہیں ہوگا, مگر جو محشر کے دن لواء الحمد اٹھانے والے آقا کے قریب ہو جائے گا اسے تو سایہ مل جائے گا نا. محشر کی پیاس کے بارے میں بڑا سنا ہے, مگر ایک ہستی ہے جو اس دن کوثر کے جام بھر بھر کر اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے, جو ساقی کوثر کے قریب ہو جائے گا اس کا کام تو بن جائے گا نا, اسے تو کوثر کا جام مل جائے گا. ٹھیک ہے بڑا سنا ہے محشر کے دن میزان لگے گا, اعمال تو لے جائیں گے, لیکن اگر کوئی امتی آقا کا اس دن نبی کے قریب ہو جائے جو اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل کیا ہو جائے گا, میزان کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا.
اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو یہ حدیث پاک کیسا میسج دے رہی ہے.
سنا ہے پل صراط تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے باریک ہے،
اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے،
مگر جو اس دن رب سلم کی صدائیں بلند کرنے والے آقا کے قریب ہو جائے گا تو پھر اس کا حال پتہ ہے کیا ہوگا. اعلی حضرت سے پوچھئے،
فرماتے رضا پل سے اب مست کرتے گزریے، رضا پل سے اب مست کرتے گزریے
کہ ہے رب سلم صدائے محمد.
مشکلوں سے بچنا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانا ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا اپنا وتیرہ، اپنا معمول اور اپنا شغف بنا لیجئے. شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر،
محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر،
ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں.
صلوا علی الحبیب.
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بے شمار چیزیں تخلیق فرمائیں، اور جب مدنی قافلوں میں دنیا کے کونے کونے میں جانے کا موقع ملتا ہے تو رب کی قدرت کے ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں میں مدنی قافلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو وہاں مائنس ٹیمپریچر ہے، سوا پانچ بجے مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. آل دا وے وہاں سے مجھے یورپ آنے کا موقع مل گیا. اب وہاں مائنس ٹیمپریچر، یہاں کی گرمی اس وقت آپ کے سامنے ہے، وہاں پانچ بجے مغرب ہو رہی ہے، یہاں رات دس بجے تک مغرب کا وقت نہیں آتا. تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ مالک تیری قدرت کیسی دنیا بنائی ہے، کتنی شان ہے مالک کی اس دنیا میں. کہیں ہریالی ہے، کہیں درخت ہیں، کہیں صحرا ہیں، کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں بارش ہے، ایک ہی دنیا میں طرح طرح کے نظارے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو، جب دنیا میں رب نے ایسے نظارے بنائے ہیں، ایسے ایسے پھل، ایسے ایسے پھول، ایسی ایسی خوبصورت چیزیں، بندہ سوچتا ہے کہ دنیا ایسی ہے تو رب کی جنت کیسی ہوگی. آئیے کچھ جنت کے بارے میں سنتے ہیں کہ میرے رب کی جنت کیسی ہے، اور اپنے رب کی رحمت اور اس کی عطاؤں پر تصور میں جھومتے چلے جائیے. جنت وہ مقام رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے. جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. جنت کس چیز سے بنائی گئی، اس کا موسم کیسا ہوگا، اور داخل جنت ہونے والے خوش نصیبوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. اور سنیے اور جھومتے جائیے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، تیرے آقا نے فرمایا، جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں. آج دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، دنیا کا کوئی بھی کمال ہو، وہ امیجن کیا جا سکتا ہے، تصور کیا جا سکتا ہے، بندہ اس کی پکچر دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یار دنیا میں یہ جگہ بڑی خوبصورت ہے. جنت کی نعمت وہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا. نہ دیکھی گئی، نہ سنی گئی، نہ خیال گزرا. ایسی نعمتیں جس کا امیجینیشن بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جنت بڑی کتنی ہے، سنیے ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر دو منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. اب پیارے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جنت میں 100 منزلیں ہیں اور اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی آ جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی اتنی وسیع جنت. اب آئیے کچھ اور جنت کے بارے میں سن لیجیے. جنتیوں کا لباس کیا ہوگا؟ ترجمہ کنز الایمان, وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور قنادیس کے پہنیں گے. سیدنا کعب فرماتے ہیں اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکے. آج طرح طرح کے بریسلٹ, طرح طرح کی رنگ, طرح طرح کی زنجیریں پہن کے نوجوان گھومتا ہے. ارے مرد کے لیے زیور حرام, ناجائز ہے, یہ آگ بنا دیے جائیں گے. گردن ایک ہوتی ہے, چینیں زیادہ ہوتی ہیں, انگلیاں کم ہوتی ہیں, انگوٹھیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ درست نہیں ہے. یہ دنیا کے فیشن چھوڑ دیجئے. سنو سنو, آج مرد کو زیور منع ہے. صبر کر لو, شریعت کے حکم کو مان لو, انشاءاللہ جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہر چیز کی چوائس دی گئی ہے. یا تو دنیا میں غلط اپنا لو, یہ تھوڑی چھوٹی سی دنیا ہے, صبر کر کے جنت میں اپنا لو. اے مدنی چینل کے ناظرین, یہ تو میں نے چند جھلکیاں جنت کی آپ کو بتائی ہیں. یقیناً ہم میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے, لیکن جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہے؟ دیر از اینی گارنٹی اباؤٹ دا انٹرنس آف جنت؟ جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی مل جائے, کوئی فارمولا مل جائے تو کام بن جائے گا نا. بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی, دونوں جبڑوں اور دونوں کاندھوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گویا دو چیزوں کی ضمانت دے دے, میرے آقا فرماتے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس طرح کی اور بھی حدیث پاک ملتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا, وہ کون سا عمل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن اخلاق. پھر پیارے آقا سے کثرت سے جہنم میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہوگا جو کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. زبان اور شرمگاہ, یہ کثرت سے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے. یہ زبان رب نے اس لیے تو نہ دی تھی کہ اس سے جھوٹ بولا جاتا, اس سے گالی نکالی جاتی, اس سے وعدہ خلافی کی جاتی, اس زبان سے لوگوں کے دل دکھائے جاتے, اس زبان سے لوگوں کی چگلی کی جاتی. یہی زبان گالی نکالنے کے لیے مسلمان استعمال کرتا, یہی زبان فحش باتیں, بے حیائی کی باتیں نامحرم لڑکیوں سے دوستی کر کے ان سے باتیں کرنے میں گزارتا ہے. ارے زبان اس لیے تو نہ دی تھی رب نے, یہ زبان تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دی گئی, یہ زبان تو تلاوت کرنے کے لیے دی گئی, یہ زبان تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے دی گئی, مسلمانوں کی بھلائی کی بات کرنے کے لیے دی گئی, امر بالمعروف ونہی عن المنکر نیکی کی بات کرنے, گناہ سے روکنے کے لیے دی گئی. جھوٹ بولنے والوں, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے بات بات پر جھوٹ بولنے والوں, آج تو ایسا لگتا ہے ہماری پریکٹس بن گئی ہے جھوٹ بولنا. دن میں اتنے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, بس ایسے ہی مذاق لے کرتے کرتے بات بات پر جھوٹ بولنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. آج دوستوں کو خوش کرنے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے بات بات پر جھوٹ بول دیا جاتا ہے. نہیں نہیں آج تو میں سویا ہی نہیں تھا, نہیں میں آج کام پہ نہیں گیا تھا, آج میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. ارے خاموخی جھوٹ بولنا, جھوٹ بولتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی پریکٹس بھی کرواتے ہیں. گھر میں فون آیا, بچے کو کہا بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے، کہہ دو ابو سوئے ہوئے ہیں. ارے بچپن سے ہی پریکٹس کرا رہے ہو بچے کو جھوٹ بولنے کی، یہی بیٹا بڑا ہو کر پھر آپ کو بھی گھمائے گا، بات بات پر جھوٹ بولے گا. اس کو پتا چل گیا کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی برائی نہیں. آج ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، آج اپنی نوکری کو پانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، آج پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ارے تف ہے اس پر، یہاں آ کر پتا چلتا ہے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ سن کر کہ یہاں ڈاکیومنٹس حاصل کرنے کے لیے مسلمان اپنے آپ کو کافر تک لکھ دیتا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چگلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے ایک میل دور ہو جاتا ہے. آج سے نیت کر لو جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کو آنچ نہیں ہے. یاد رکھنا مشکل آئے گی، سچ بولنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی آئے گی، مگر اللہ تبارک و تعالی سچوں کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ برکتیں نازل فرمائے گا. سچ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے گا. اب ایک اور زبان سے بات، زبان کے گناہ تو بہت سارے ہیں نا، غیبت کرنا، جس کو دیکھو غیبت میں پڑا ہوا ہے، اس کی لگائی اس کی بجھائی، چار دوست بیٹھے ایک اٹھ کر گیا تینوں نے غیبت شروع کر دی، بڑا بور کر رہا تھا، بڑی چکنی کر رہا تھا، بہت لمبی کرتا ہے. اب غیبت کی غیبت کہتے ہیں کس کو، پہلے تو یہ سمجھ لیں بہار شریعت میں ہے غیبت سے مراد یہ ہے کہ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیوب جن کا دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا اسے ناپسند ہو اس کی برائی کے طور پر ذکر کیا جائے. اگر وہ بات اس میں موجود نہیں تو وہ بہتان ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ بات اس میں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ارے جناب اگر وہ بات اس میں ہے جبھی تو غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں تو یہ بہتان ہو گیا، مزید گناہ ہو گیا. مگر آج بھائی بھائی، گھر گھر، آفس آفس غیبت کا شکار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی حضور اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو تو، وہ برائی موجود ہو تو کیا پھر بھی غیبت کہا جائے گا؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں نہیں وہ بہتان ہے. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی نیت کر لیجئے، یہ غیبت نے تباہ کر دیا ہے ہمیں. غیبت ایک ایسی بیماری ہے، آپ کو میں کہوں کہ کام کیا یورو کمائے اور وہ یورو رات کو فلاں پڑوسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، آپ کیا کہیں گے؟ جناب عجیب بات ہے، کام میں کروں پیسے اس کو دے دوں؟ پورا مہینہ کام کرو، جس دن تنخواہ ملے نا وہ ساری تنخواہ وہ فلاں دوست جو آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. آپ کہیں گے کمال ہو گیا، محنت میں کروں پیسے اس کو بھیج دوں، بے وقوف تھوڑی ہوں، یہی کہو گے نا. یہاں تو بے وقوفی نہیں دکھاتے، مگر نیکیاں آپ کرتے ہیں، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، روزے آپ رکھتے ہیں، درود آپ پڑھتے ہیں، اور جب غیبت کرتے ہیں تو وہ نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اب بتاؤ یہ بے وقوفی نہیں کہ غیبت کر کے اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں بھیج دوں؟ غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، اور اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، ایسے جان نہیں چھوٹے گی، یہ پڑ گئی ہے ہمارے اندر. اس کا عذاب کتنا سخت ہے، سنو سنو. میرے آقا نے معراج کی رات دیکھا کہ جہنم میں لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. میرے آقا نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے ہیں. ذرا سوچئے کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے قیامت کے دن؟ تو آج سے نیت کر لیں غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. سفل مدینہ انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ. اسی لیے اسی لیے امیر اہل سنت نے یہ جنگ شروع کی. غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اور قربان جائیے امیر اہل سنت پر کہ ایسی تحریک چلائی کہ بچہ بچہ غیبت کے خلاف جنگ کرتا نظر آتا ہے. لیکن صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا, ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی کہ کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات میں نہ کہوں جو اسے پتا چلے تو اسے برا لگے. بڑا آسان ہے چیک کرنا, دو مسلمان بیٹھے ہو نا, اگر آپ غیبت سے بچنا چاہتے ہو تو میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں. واقعی بچنا چاہتے ہیں, حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ. جب دو بیٹھے ہوں اول تو تیسرے کی بات ہی نہ کریں, جو نہیں ہے اس کی بات نہیں کرنی, اور اگر کرنی ہے تو جیسے ہی کسی ایسے کی بات شروع جو ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اپنے اندر ایک الارام لگا لیں. اب الارام بجنا شروع ہو جائے, اب غیبت تو نہیں ہو رہی, اب جو بات کوئی کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ بات اس کو پتا چل جائے جس کے بارے میں ہم کر رہے ہیں, تو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. دیٹس اٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بات میں بھی بولوں گا اس کے بارے میں اگر اس کو پتا چل جائے تو برا لگے گا, یہی غیبت ہے, تو بولنا ہی چھوڑ دیں. کسی کے تیسرے کے بارے میں بات نہ کریں, اور کریں تو اچھی کریں, تو اب غیبت سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب غیبت سے بچیں گے انشاءاللہ. اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا کسی کی غیبت کے بغیر. ارے اس کو دیکھا تھا اس کی گاڑی کیسی بیکار تھی, گاڑی کی غیبت شروع کر دی, اس کے کپڑے دیکھے تھے, اس کو تو بات کرنا نہیں آتی. میں جناب غیبت نہیں کر رہا لیکن پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. غیبت نہیں کر رہا کہہ کر بھی غیبت کر لی. میں کسی کی برائی بیان نہیں کر رہا, میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے, لیکن وہ ہے بڑا بے ایمان آدمی, ارے پھر غیبت کر لی. حرام اپنی نیکیاں بھیج دی اس کے اکاؤنٹ میں, تو انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, وہ کرم بہر خاک